بسم اللہ شان الاحکام ما حمده عبده فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی مدتان بالخدا وعلى آله وصحبه الکرام علی ممر الدهر والعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصحابہم فتحا قریبا وقال اللہ تعالی فی نفس السورہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شرعه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، معزز سامعین، اس وقت میں انشاءاللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خصوصی مقام و مرتبہ جو دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی اور قرآن حکیم کے واضح نصوص کے ذریعے سے متعین ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس بارے میں غفلت برتنے سے، کوتاہی کرنے سے اور اسے آسان لینے سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں، جو دینی خلل واقع ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے، ایک تجزیہ سامنے رکھا جائے گا، تاکہ یہ ہماری ایمان اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے اور اس میں جو چیزیں رخنا ڈالنے والی ہیں ان کا سدباب ہو سکے. دیکھیے، یہ ایک عام بات ہے کہ جب بھی کوئی شے جسے نقصان پہنچانا مشکل ہو جائے، براہ راست لڑنا مشکل ہو جائے، تو کیا یہ جاتا ہے کہ بالواسطہ حملہ‌آور ہوتا ہے دشمن، کسی اور پہلو سے، کسی اور جانب سے حملہ آور ہوتا ہے، ایسا پہلو کہ جس کے حوالے سے دفاع کمزور ہو، لوگ اسے اس جگہ کو آسان سمجھتے ہوں کہ کہاں کوئی بات نہیں چلتا ہے، یہ بات تو گوارا کی جا سکتی ہے. اس طرح کا رویہ جس گوشے کے بارے میں اختیار کیا جائے، وہاں سے پھر دشمن آرام سے اور آہستگی کے ساتھ اور بہت ہی سہولت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے. ہوا یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ دین کے بارے میں ایک حساسیت کا، جذباتیت کا پایا جاتا ہے اور یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن حکیم کو کوئی کچھ کہہ دے تو اس پر بھی مسلمان اپنے غموں کو، غصے کا اظہار بجا طور پر کرنا جانتے ہیں. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف آئے تو اس کے لیے بھی یہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں. جب دیکھا گیا کہ ان دو محاذوں پر تو مشکل ہے کہ ان کے جذبات کو کسی طرح ٹھنڈا کیا جا سکے یا یہ کہ یہاں سے کوئی رخنا اندازی ہو سکے، باوجود اس کے کوششیں جاری رہتی ہیں ان کی، مگر ایک اور پہلو ہے جس سے کافی عرصے سے کہیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو، ان کے مقام و مرتبے کو ان کی نگاہوں میں کم کر دو، انہیں موضوع بحث اس طرح بنا دو جس طرح سے کہ عام سیاسی لیڈروں پر تبصرے ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ اور لوگوں پر تبصرے ہوتے ہیں، تاریخ کی کچھ شخصیتوں پر لوگ جرح کرتے ہیں، کوئی ان کے حق میں ہوتا ہے، کوئی ان کی مخالفت پر چلا جاتا ہے، اس طرح کا جو رویہ عام لوگوں کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے اور تاریخ کی شخصیات کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے، ایسے ہی صحابہ کے بارے میں اختیار کر، یہ ایک روش پیدا ہوئی. اور آپ کہیے کہ کچھ نصف صدی سے، پچھلی نصف صدی سے اس طرح کے کام مصر و ہندوستان میں جاری رہے. بعض جگہوں پر اس کا کوئی طریقہ یہ اختیار کیا گیا عوامی سطح پر کہ افسانے لکھے گئے صحابہ اکرام کے عنوانات سے، اور مصر کے بعض ایسے ناول نگار مشہور ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی شخصیتوں کو لے کر بعض ناولز لکھے اور اس میں ان کو ایسے ہی پیش کیا ہے کریکٹر کے طور پر جس طرح سے کہ اور کوئی ہیرو ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے کچھ مخالفین ہوتے ہیں اور جو بشری کمزوریاں ہیں انہیں بڑا ہائی لائٹ کر کر وہاں پر دکھایا گیا. پھر اسی طرح سے جو صحابہ اکرام کے مابین کچھ نزاع اور اختلاف کے واقعات تھے ان پر بھی علیحدہ سے کہانیاں لکھی گئیں. ایک زمانہ یہ تھا. اس سے چاہے اس کے لکھنے والوں کی نیت کچھ بھی ہو، بہرحال پڑھنے والوں کی نگاہ میں مقام صحابہ وہ کچھ نہ کچھ ڈائیلیوٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ تحلیل ہوتا ہے. اس سے اگلا قدم یہ ہوا کہ پھر باقاعدہ فلمیں بنائی جانے لگی ان ناولز پر اور ان کہانیوں پر، باقاعدہ کہیے کہ سوری صورت میں شکل میں باقاعدہ ویڈیو فلمیں بنانی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد تو آج یہ بات بہت ایک وباء عام کے طور پر عام ہو چکی ہے کہ بچوں کو فلموں سے ڈراموں سے روکنا ہے تو ایسا کرو کہ صحابہ کے بارے میں بنائی گئی فلمیں دکھا دو. کس قدر مہلک بات ہے یہ، کس قدر یہ نقصان کا باعث ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں آج نہیں ہے، مگر جب یہ بچے کچھ بڑے ہو کر کچھ شعور کی سطح پر پہنچ کر تبصرے کرتے ہیں، ان کے تبصرے سنیے تو آپ کو اس کی ہلاکت خیزی کا اندازہ ہو جائے گا. جس طرح سے پھر وہ کوشچن کرتے ہیں بعض ایسی باتوں کو کہ ایک وہ شخص جو کہ صحابہ اکرام کا تذکرہ اپنی دینی نصوص میں پڑھتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں، ایسی تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں، اس کے لیے کبھی وہ سوالات ہی نہیں تھے جو ان بچوں کے لیے یا اس نسل کے لیے یا اس آڈینس اور اس دیکھنے والوں کے لیے بن گئے جو کہ فلموں اور اسی طرح ناولوں سے صحابہ اکرام کے واقعات سے متعارف ہوئے. تو یہ کہ شوگر کوٹڈ انداز ہے مقام صحابہ کو ڈائیلیوٹ کرنے کا، یہ ایک عوامی سطح پر بات ہوئی. پھر اس کے علاوہ رافضیوں اور کہیے کہ اہل تشیع کا جو کچھ فتنہ ہے وہ تو کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور امت جانتی ہے ان سے کس طرح سے نمٹنا ہے، کیسے نبرد آزما ہونا ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے. بہرحال وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیے اپنی جگہ پر کوششیں کرتے رہتے ہیں مقام صحابہ کو متاثر کرنے کی. پھر اس کے علاوہ ایک سطح اعلی علمی طور پر بھی اختیار کی گئی مقام صحابہ کو مجروح کرنے کی. مقام صحابہ کو مجروح کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، جب مقام صحابہ مجروح تو دور کی بات، کچھ اس پہ تحلیل پیدا ہو جائے، کچھ وہ ہلکا ہو جائے، تخفیف پیدا ہو جائے، تب بھی کہیے بہت بڑا دروازہ ایمان کے ضائع ہونے کا کھل گیا. آہستہ آہستہ یہ بات وہاں تک جائے گی کہ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس بھی ناموس نہیں رہے گی، تمام انبیاء کی ناموس بھی زیر بحث آ جائے گی، اور اس کے بعد دین کا ماننا اور دین پر قائم رہنا بھی ممکن نہیں رہے. دیکھیے مشہور کہاوت سے کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو شجر محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جو کھیتی پر بال چڑھی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کا پھل تو صحابہ اکرام ہے. قرآن حکیم نے مثال دی ہے، وہی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ فتح کی اختتامی آیات جن میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی قرار دیا گیا صحابہ اکرام کے پوری صحابہ اکرام کی پوری جماعت کو، اور اسلام کی اس فصل کو نمایاں کر کر سامنے رکھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی یہ خواص ہیں، ان کی یہ خواص ہیں، ان کی یہ خاصیتیں. کیوں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پھل کڑوا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ اصل میں تان ہے، یہ اعتراض ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار تبلیغ ویسے ادا نہیں کیا، آپ نے تربیت و تزکیے کے وہ سارے مراحل پورے نہیں کیے ان لوگوں کے ساتھ جو مطلوب تھے، نعوذ باللہ، اس لیے ایسا ہوا. اور یہی تان بنتا ہے، تان کرنے والے تو یہی تان کرتے ہیں. چنانچہ اس کو دیکھنے دکھانے کا، صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھنے پڑھانے کا ایک صحیح طرز بھی امت میں از اول تا آخر قائم رہا ہے. اور مسلمانوں کے لیے اگر دین کو وہاں سے بھوٹا جائے، عکس کیا جائے، حاصل کیا جائے جہاں سے اسے حاصل کرنا چاہیے، تو یہ مسئلہ پھر کھڑا نہیں ہوتا. آج ایک بڑا مسئلہ یہ نا، سنا ہوگا آپ نے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ کسی بندو کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اسے بادشاہ کے محل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا تھا. تو اسے کہا گیا تھا کہ بھائی یہاں نہیں ملتا. جب اسے کہا گیا کہ اونٹ یہاں نہیں ملے گا، تمہارا اونٹ اگر صحرا میں گم ہوا ہے تو وہاں ملے گا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ تم اگر اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں اس محل میں اللہ نہیں ملے گا. اسی طرح اس سے مشہور ہو گئی یہ بات کہ جو شے جہاں گم ہوتی ہے وہاں ملا کرتی ہے. معلوم ہوا کہ ہر شے کے حاصل کرنے کا ایک مقام ہوا کرتا. آپ تیل کے کنویں سے پانی برآمد نہیں کرتے اور پانی کے کنویں سے تیل برآمد نہیں کرتے. اسی طرح سے ہر شے کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دین حاصل کرنے کا ذریعہ فلمیں، ناولز اور تاریخی مباحث نہیں ہوا کرتے. تاریخ کے مباحث میں تو نہ جانے کیا کچھ ہے. اچھا پہلے حسرت تو فتنے اور مزید نہیں، ایک تو عوامی سطح پر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے اوپر جو ہے فلمیں بنائی جانے لگیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ ناولز لکھے جانے لگے، یہ کچھ 50 سال پہلے کی داستان تھی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی. ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ علمی سطح پر بھی وار ہوا ہے، وہ وار یہ ہے کہ بعض مسلم مفکرین نے چاہے نیک نیتی کے ساتھ کیوں نہ ہو بعض کتابیں لکھی جس میں مشاجرات صحابہ کو زیر بحث پر لے کر آئے ہو. مشاجرات صحابہ سے کیا مراد ہے؟ وہ ادوار تاریخ کے کہ جس میں صحابہ اکرام کے مابین نزاع ہوا اور کچھ نوبت قتل و قتال تک بھی چلے گئی، تو اسے سامنے لے کر آئے اور کچھ اعتراضات اور کچھ سوالات کھڑے کیے. پھر اسی طرح سے اس میں بڑا کردار ان لوگوں نے بھی ادا کیا جو یونیورسٹیوں میں دین کے علم کے علم بردار ہیں. آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں علم دین کیا ہے، وہ تو ایک ناقص کیفیت ہے. یونیورسٹیوں میں علم دین، چاہے وہ شعبہ علوم اسلامیہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر علم دین نہیں پایا جاتا، چاہے ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے پروفیسروں کے اور ڈاکٹری کے جو ہے وہ اسناد لگے ہوئے ہوں، مگر اس کے باوجود فتنوں کی آماجگاہ بنی رہتی ہیں. چنانچہ اسی طرح سے ایسے کچھ لوگوں نے ماسٹرز کی سطح میں پرچوں میں سوالات اٹھائے اور سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا زمانہ تھا یا کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے خلافت ملوکیت میں منتقل ہو گئی، وہ کون سا نقطہ تھا کہ خلافت ملوکیت میں منتقل ہو گئی، اور اس کے بعد تحقیق کو داد دیتے ہوئے نتائج کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ کوتاہیاں تھیں، ان کی کچھ لغزشیں تھیں نعوذ باللہ، کہ جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خلافت جو ہے ملوکیت کو منتقل ہو گئی. ظاہر سی بات ہے بہت ہی ناقص تجزیہ ہے، ناواقفیت کی بنیاد پر ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہے، علم میں رسوخ نہ ہونے کی بنیاد پر ہے، اور کچھ نہ کچھ کہیے کہ مادیت اور موجودہ زمانے کا طرز تحقیق اس سے متاثر ہو جانے، مروبیت مغرب کی مروبیت کی وجہ سے نتائج شکل لوگوں نے اس کی، چاہے نیتیں جتنی صحیح کیوں نہ ہو، اگر صحیح طور پر مطالعہ کرتے یعنی اس نہج پر مطالعہ کرتے جیسے کہ سنی مسلمانوں کا طرز از اول تا آخر رہا ہے، جیسے کہ اول زمانے سے سنی علماء جن میں محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، متکلمین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مورخین بھی ہیں، ان لوگوں نے جس طرح تاریخ کا مطالعہ، صحابہ اکرام کے مبحث کا مطالعہ کیا ہے، اور جس کی نہج اصل میں جس کی کہیے نیو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی تھی کہ اس طرز پر تمہیں دیکھنا چاہیے صحابہ، اگر اس طرز پر مطالعہ کرتے تو یہ نتائج نہ نکلتے، اگر کسی راسخ العقیدہ عالم کی رہنمائی میں مطالعہ کرتے تو یہ نتائج نہ نکلتے جو نکال لیے لوگوں نے، اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ فتنہ عام کیا اور سوالات یہ اٹھائے گئے کہ کیا وجہ تھی، اور بہت ہی درد مندی کے ساتھ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے کہ بتائیے کہ کیا سبب ہے کہ خلافت ملوکیت میں منتقل ہو گئی، اور پھر یہ کہ اگر یہ کوتاہیاں ان کی نہیں ہیں تو پھر اسلام کی ہیں، تو ہمارے لیے یہ ماننا تو مشکل ہے کہ اسلام کی کوتاہیاں ہیں، تو بہرحال ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ یہ بہرحال صحابہ کی کوتاہیاں. بھائی مسئلہ یہ تھا کہ جن دو جوابات میں آپ نے سوال کے جواب کو محصور کیا، ان دو جوابات میں اس کا محصور ہونا ضروری نہیں تھا، اس کے اسباب کچھ اور ہیں، نتائج کچھ اور ہیں، جس کا اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے جس پر کبھی اور انشاءاللہ بات ہوگی. اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں غور و فکر کرنے کا کوئی اسلوب دین ہمیں دیتا ہے، ان کے بارے میں جو تاریخ کی روایات ہیں کیا ان کو پڑھنے کا کوئی اسلوب دین ہمیں دیتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن حکیم کی آیات سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے، بار بار ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی، اور یہ آزمائش صرف اس طرح کی نہیں ہے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے، کچھ پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے ہمیں روک دیا کہ بھائی ریشم نہیں استعمال کر سکتے اور شراب اور جوا تمہارے لیے حرام ہے اور سور حرام ہے، صرف یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آزمائش ہر سطح کی، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کہاں چل کر جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا، اور اسی طرح کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا کچھ ماننا ہے اور کیا کچھ نہیں ماننا، یہ سب کچھ دین کی باتیں ہیں، ان سب پر، ان سارے گوشوں پر دین محیط ہے. تو دین یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے، یعنی اعتقاد صحیح کیا ہے اور کیا غلط ہے. چنانچہ صحابہ کے بارے میں بھی کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، یہ ہماری عقل پر موقوف نہیں ہے، ہماری ریسرچ اور ہماری تحقیق پر موقوف نہیں ہے، ہمارے مطالعے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا بیان ہے. دین نے باقاعدہ عقیدے کے طور پر صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں، واضح انداز میں بتائی ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بات شاید آپ کے لیے اجنبی ہو اور آپ کہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی، اور آج کے زمانے میں اس طرح کی بات کہنا بہرحال ایک جرم سے کم نہیں ہے، مگر دین کی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہر شے اوپن فار آل ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے کھلی بھی ہونی چاہیے، ہر شے کو زیر بحث آنا چاہیے، اور وہ جو فری تھنکر کا کانسیپٹ ہے مغرب کا کہ ایک آزاد مفکر جو چاہے سوچے اور جو نتائج فکر آئے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور کہے کہ میں اپنی آزادانہ رائے میں یہ بات سمجھتا ہوں اور یوں سمجھتا ہوں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی واضح آیات ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ ایسے فکر کے راستوں پر چل پڑنا کہ جن کی نشاندہی قرآن و سنت نہیں کرتے ان پر چل پڑنا ہی ہلاکت کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا، روایات حدیث تو بہت ہی واضح ہیں. ایک روز آپ نے ایک چھڑی لی اور زمین پر ایک راستہ لکیر کھینچی اور فرمایا کہ دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سے راستے وہ ہیں جو کہ جس کے ہر سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا اور وہ اپنی طرف بلاتا ہے. یہ بہت سے سبل ہیں، بہت سے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ فکر کے بھی ہیں، یہ اپنی جگہ اعمال کے اور عمل کے بھی ہیں. اسی طرح سے فکری طور پر کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا تصور، کوئی ایسی فکر، کوئی ایسا عقیدہ جو جمہور امت کا نہ ہو، امت مسلمہ کی اس اکثریت کا، اہل علم کی اس اکثریت کا نہ ہو جو کہ راسخ العقیدہ ہیں، دین کے صحیح نقوش پر قائم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور تابعین سے جو دین چلا آ رہا ہے اس راستے پر نہیں، اس کا ماننا جائز نہیں، اس راستے کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ، وہ جو دین کا سیدھا راستہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح بتایا کہ جو کوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے عمومی راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا، آخر کار وہ جہنم رسید ہو کر رہے گا. تو یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا. پھر اسی طرح ایک بڑا مبحث عقیدے کا ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کے بارے میں قرآن و سنت ہمیں بہت کچھ تفصیل نہیں بتاتے، مختصر باتیں ہیں، اور اس پر ایمان کا مطالبہ کیا گیا. ذات باری تعالی اس کے بارے میں ایمان کا مطالبہ کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی گناہ کو پہچانو، جب تک ذات باری تعالی، صفات باری تعالی کا تم اپنے عقل سے احاطہ نہیں کر لو گے تو تمہارا ایمان اسلام معتبر نہیں، یہ نہیں کہا گیا. بلکہ اس کے بارے میں کچھ حقائق جتنا کچھ عقل انسانی سمجھ سکتی تھی اس کو بتا دیے گئے، بقیہ کے بارے میں کہا کہ ایمان بالغیب مطلوب ہے تم سے. تو ہر بات سوچنے کی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی صفات باری تعالی پہ غور و فکر کرے تو اسے روکا گیا، کہا کہ اللہ، معذرت کے ساتھ، کوئی ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر کرے تو اسے روکا گیا، کہا کہ اللہ کی نعمتوں میں، اس کی تخلیق میں غور کرو، اس کی ذات پر غور نہ کرو. اب کوئی سوچنے لگے کہ قرآن حکیم میں تو اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے، اللہ کے چہرے کا تذکرہ آیا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو یہ اب سوچنے کی جائز حدود سے باہر نکل گیا، اسے کہا گیا یہاں رک جاؤ، اس سے آگے سوچو نہیں، اس سے آگے غور و فکر نہیں کرنا تمہیں. اسی طرح تقدیر کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ اور شیطان کی طرف سے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زیادہ اس راستے پر نہ چلو، ورنہ شیطان یہ سوال تمہارے دل میں پیدا کرے گا کہ ہر شے کو اللہ نے تخلیق کیا، اسے کس نے تخلیق کیا. حالانکہ یعنی انسان کی جو عقل ہے نا، اس کے اندر کچھ ایسی مجبوریاں، کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جو اس کی خلقت میں داخل ہیں، اور اس کمزوری اور اس مجبوری کا ازالہ سوائے علم غیب، سوائے ایمان بالغیب کے اور کچھ نہیں. کہ آج دنیا میں یہ مان لے، عقل کو یہ سمجھا دے کہ وہ نارسا ہے، عقل کو یہ بتا دے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو حقائق ہیں، وہ حقائق کھلیں گے روز قیامت. اصل زندگی تو وہ ہے نا، وہاں وہ سب کچھ معلوم ہوگا جو آج معلوم نہیں ہو سکتا. چنانچہ کہا کہ اس پر غور و فکر سے رک جاؤ. اسی طرح سے ابھی تمہید اس لیے تھی، اسی طرح سے جیسے تقدیر کے معاملے میں مزید غور و فکر سے روکا گیا، ایسے ہی بعض باتوں کے لیے زبان کو روک دینے کا، بعض باتوں سے متعلق غور و فکر اور مباحثہ بنانا، گفتگو اور بحث و مباحثے کا موضوع بنانا، اس سے بھی روک دیا گیا. ان موضوعات میں ایک بڑا موضوع وہ صحابہ اکرام ہے، اور یہ کسی نیری عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے کہ بس ہم عقیدت رکھتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا جائے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا. اپنے حق کو جتلاتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا. اور پھر وہ جو جمہور امت ہے سلف صالحین ہے, ان سب کا طریقہ تا اول آج تک, از اول تا آخر آج تک اسی طرح سے قائم رہا ہے کہ وہ یہی بات عقیدے میں بیان کرتے رہے کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ اکرام کی باہم رنجشیں, ان کے مابین پیش آنے والے بعض واقعات, ان کو موضوع بحث نہ بنایا جائے. اس سے تصویر کیا ہونا ہے, نتیجہ صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا کہ تمہارا ایمان ظاہر ہوگا, تمہارا ایمان خراب ہوگا. یا تو اسے سمجھنے کی اہلیت پیدا کرو, اور اس اہلیت کے لیے درکار ہے تعلیم, تعلم, حصول علم, صحبت صالحین, بڑے علماء کی صحبت میں رہ کر, وہ کہ جن کو رسوخ کے ساتھ یہ علوم معلوم ہے ان کے پاس رہ کر اس کو سیکھنے کا اہتمام کرو, ورنہ یہ ہے کہ اپنی زبان بھی بند رکھو, ان موضوعات کے پڑھنے سے, ان میں فضول بس مباحثہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. چنانچہ بڑی کتابیں جتنی عقیدے کی ایک بات بار بار اس میں ریپیٹ ہوتی ہے, جیسے عقائد نصفیہ فرمایا گیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں, وَنَقُفُ عَن ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ, ہم اپنی زبان کو روکے رکھتے ہیں صحابہ کے تذکرے سے, ہاں مگر خیر کے ساتھ, سوائے خیر کے اور ان کا تذکرہ نہیں کرتے. عقیدہ تحاویہ بڑی کتاب ہے عقیدے کی, اس میں بھی یہی بات واضح کی گئی کہ لا نذکرہم الا بخیر, ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ, اور جو کوئی ان کا تذکرہ کرے خیر کے علاوہ, یعنی صحابہ کی غلطی کوئی نکال کر سامنے لے کر آتا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کا تذکرہ کرتا ہے, اس کا چرچا کرتا ہے, تو کہا کہ ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, اس کو ہم صحیح راستے پر نہیں سمجھتے جو شخص یہ کام کرنے والا ہو. کیوں کہ ان کی محبت, وحب ہم صحابہ کی محبت, دین ان و ایمان و احسان, یہ ایمان ہے, دین ہے, یہ احسان ہے, یہ دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے. وہ بغض ہم کفر و طغیان و نفاق, اور ان سے بغض رکھنا یعنی صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے, نفاق ہے, طغیان ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس طرح سے کیا کہ بقیہ افراد سے, یعنی جو ایک وہ صحابہ اکرام تھے جو کہ سامنے موجود تھے, مستقل حاضر باش رہنے والے تھے, آپ کے پرانے ساتھی تھے, ان کے بارے میں وہ افراد جو بعد آنے والے تھے, جو درجہ صحابیت میں اس درجے پر نہیں تھے, ان سے یہ کہا کہ کیا تم لوگ میرے صحابہ کو میرے بھی نہیں چھوڑ سکتے. علامہ مناوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ آخری مرتبہ تھا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتی دنیاوی میں آخری مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے, تو جو آپ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے اپنے حق کی بنیاد پر, جو مسلمانوں پر حق بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو مطالبہ کیا وہ یہ ہے کیا تم میرے صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے میرے لیے. ماجرا کچھ یوں پیش آیا تھا کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صاحب سے کچھ غلطی ہوئی تھی اور دوسرے اس غلطی کا چرچا کر رہے تھے, تذکرہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غلطی نہیں ہوئی, صحابہ معصوم نہیں ہیں, ہاں بہرحال بقیہ کی نسبت محفوظ ضرور ہے, انبیاء معصوم ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں, معصوم علی الخطا, نہیں, معصوم علی الخطا صرف انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں, مگر صحابہ محفوظ ہیں, گروہ صحابہ کو اللہ نے خاص حفاظت عطا فرمائی ہے. یہ صرف ایک گروہ ہے نوع انسانی کا انبیاء کے بعد کے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں جلالت شان کے ساتھ, ان کے ایمان کے اظہار کے ساتھ ہوا, انشاءاللہ آیات بھی دیکھیں گے, کئی مقامات ہیں. چنانچہ کہا کہ کیا تم میرے لیے میرے صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہے وہ مطالبہ. اس بات کو ذرا نگاہ میں رکھیے. پھر اسی طرح یہی طریقہ رائج ہو گیا, وہ جو میں نے عقیدے میں باتیں متعین ہیں ذکر کی گئی کہ ذکر کی کہ ہم نہیں ذکر کرتے ان کا مگر خیر کے ساتھ, یہ باتیں یہاں سے محفوظ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے. پھر اسی طرح ایک اور صحابی رسول, ان سے کچھ غلطی ہو گئی, اس پر ایک اور صحابی رسول نے کچھ کہا, تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, لا تسبوا اصحابی, فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, ما بلغ, نہیں پہنچ سکتا ان کے ایک ہاتھ خرچ کیے ہوئے کو, اور نصیفہ اس کا تھوڑا بھی نہیں ہو سکتا پورا. تمہارا خرچ کرنا یعنی بعد آنے والوں کا خرچ کرنا, بعد آنے والوں کا دین کے لیے کوشش کرنا, اس کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے, اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے, مگر اس کی وہ کیفیت جو اول تقاضا تھا دین کا, اس وقت جانفشانی کرنے والوں کے برابر نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا خاص مقام و مرتبہ یوں بیان فرمایا. پھر آپ دیکھیے قرآن حکیم جس شان کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے, یہ آیت بہت خاص ہے, فرمایا سورہ فتح کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے, وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ کے موقع پر، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، انہیں اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں، اصحاب بیت رضوان بھی کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ایک واقعہ پیش آیا، اس موقع پر جو لوگ بیعت علی الموت کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، ہتھیار بھی نہیں ہیں، حالات بھی ناموافق ہیں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں عمرے کی نیت سے، اور مکی جیسی قوت، اس وقت جو مشرکین مکہ کی قوت تھی، ان سے لڑنا ہے، خون عثمان کا قصاص لینا ہے، یہ اس وقت تک کا موقف اور موضوع، اس پر بیعت لی گئی ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے چاہے موت واقع ہو جائے. بات معلوم ہوا کہ حضرت عثمان تو ابھی حیات ہیں، اور پھر صلح کا معاملہ ہو گیا، مگر بہرحال بیعت اس وقت جن لوگوں نے کی تھی وہ انتہائی جافشانی کا اظہار کرنے والے تھے اور انتہائی خالص لوگ تھے. چنانچہ اس وقت جن لوگوں نے بیعت کی، ان کا ایک خاص مقام ہو گیا، اور یہ اصحاب بیعت رضوان کہلائے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضا کا پروانہ دے دیا. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد میں جتنے بدباطن صحابہ پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان اصحاب رضوان جو لوگ اس وقت شریک تھے، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کا طریقہ بدل گیا تھا، وہ دین میں ایسے ہو گئے تھے اور یوں ہو گئے تھے اور وہ ہو گئے تھے. آیت کا بقیہ حصہ ان کے لیے ایک سخت کہیے کہ تحدید ہے، ایک تنبیہ ہے، اور ایک بہت سخت قسم کا جوابی کہیے ان کو موقف بنانے کے لیے ایک کونے پر لے جاتا ہے یہ موضوع، یہ آیت کا حصہ، اور ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم صحابہ پر اعتراض کر کے اب مسلمان بھی رہ گئے ہو، اور وہ حصہ کیا ہے؟ فرمایا، فعلم ما فی قلوبہم، تحقیق اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فانزل سکینت علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو جو ہے فتح قریب سے نوازا. اب اعتراض کرنے والے ذرا اس موقع پر رک کر یہ کہیں، دیکھیں اور پھر جواب دیں، اگر واقعی جسارت و جرت رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یا اصحاب رضوان بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، یا نعوذ باللہ صحیح دین پر نہیں رہے تھے، یا نعوذ باللہ ان کے اخلاق و کردار میں وہ پختگی اور وہ ثابت قدمی نہیں رہی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں رہتی تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایسے ہی، یعنی اس آیت کی وضاحت یہ ہوگی، اللہ فرما رہا ہے میں نے ایسے ہی اپنی رضا کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ انہیں نہیں دے دیا، میرا علم کامل ہے، میں ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہوں، اور میرا علم صرف آج کے ظاہر پر نہیں ہے، میں ان کے دلوں کو جان چکا ہوں، اور دل کو جانچ کر ان کے ماضی، حال، مستقبل سب کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے ویلڈ رہنے والی کتاب قرآن حکیم میں ان کے لیے رضا کا پروانہ دے رہا ہوں. تو کوئی شخص جو اب اعتراض کرتا ہے صحابہ پر، وہ کس پر اعتراض کرتا؟ وہ صحابہ پر نہیں کرتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کلی، علم قدیم اور عالم کل ہونے پر اعتراض کرتا ہے، اور اللہ کے عالم کل ہونے پر اعتراض کرنے والا پھر مسلمان نہیں رہتا. ان معنی میں اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو کل گروہ صحابہ کی تکفیر کرے نعوذ باللہ تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کل گروہ صحابہ کا ایمان نصوص قطعیہ میں سے ہے، قرآن حکیم کے واضح دلائل میں سے ہے. تو یہ اعتراض کسی اور پر، صحابہ اکرام پر نہیں ہے، ان کی شخصیات پر نہیں ہے، ان کے کسی ایک فعل پر نہیں ہے، کسی ایک ماجرے پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم قدیم پر، اللہ کے علم کلی پر اعتراض ہے، اللہ کی صفت علم پر اعتراض ہے. سوچنا چاہیے کیسی بات ہے، یعنی نعوذ باللہ ایسے ہو گیا جیسے دنیا کی کوئی عدالت یا دنیا کی کوئی حکومت کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دے اور بعد اسے معلوم ہو کہ نہیں نہیں جسے سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، جسے تمغہ اس نے کارکردگی دیا گیا تھا، وہ تو اس کے لائق نہیں ہے، واپس لے لو اسے. یہ تو دنیا کے معاملوں کا، دنیا کی حکومتوں کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے کا علم جانتا ہے، اس کے اختتام کے اعتبار سے بھی، اس کے آغاز کے اعتبار سے بھی، اس کے حال کے اعتبار سے، اس کے مال کے اعتبار سے. تو وہ جیسے رضا کا پروانہ دے دے تو اس کی گمراہی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس کے اندر کسی پھسل جانے کا، طریقے سے ہٹ جانے کا کوئی امکان ہی نہیں. اور یہ واحد گروہ ہے صحابہ کا، یعنی انبیاء کے بعد، معصوم گروہ کے بعد، نو انسانی میں کوئی اور گروہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے اس کی ایمان کی گواہی دی ہو سوائے صحابہ کرام. تو یہ سمجھ لینا کہ ان پر عام لوگوں کی طرح گفتگو کرنا، عام لوگوں کے بارے میں جیسی، عام لیڈروں کے بارے میں جیسی گفتگو ہوتی ہے، تاریخ کی کتابوں کے بارے میں جیسی گفتگو ہوتی ہے، ایسی گفتگو ان کے بارے میں کی جا سکتی ہے، حماقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نادانی ہے، جہالت ہے، اور بعض اوقات بوز و عناد ہے،
جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا جاتا ہے اور اس کا اظہار صحابہ کے خلاف کیا جا رہا ہوتا. آپ نے فرمایا ہے من احبہم فبحبی احبہم، جو کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم، اور جو کوئی صحابہ سے بغض رکھے وہ اصل میں فبغضی ابغضہم، وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا. تو یہ محفوظ وہ قلعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن اپنے ایمان کو محفوظ کرتا ہے. صحابہ پر ایمان، صحابہ کا مقام مرتبہ، اس کو ماننا، ان کی تعظیم اور ان کے مقام و مرتبے کا اظہار کرنا، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا ہے. اچھا دیکھیے، جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، تاریخ کے واقعات کا تعلق ہے، بار بار یہ سوال اٹھایا گیا. آج چاہے وہ شریر قسم کے اینکر سوال کرتے ہوں، شریر قسم کے صحافی سوال کرتے ہوں، یا اسی طرح اشرار کالم نویس اور کتابیں لکھنے والے مفکرین اور دانشور طبقہ وہ اس طرح کا اعتراض کرتا ہو، چاہے پہلے سوال کرنے والے ہوں، اہل سنہ کا، سنی مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہے جو از اول تا آخر رہا ہے. بڑے بڑے لوگ، کئی افراد جس میں ائمہ اربعہ بھی داخل ہیں، تابعین میں سے بھی بڑے بڑے لوگ داخل ہیں، ان سے جب سوال ہوتا تھا مشاجرات صحابہ کے بارے میں کہ بتائیے کہ جنگ صفین کا کیا حکم ہے، بتائیے کہ اسی طرح سے اور جو واقعات پیش آئے تھے ان کا کیا حکم ہے، دونوں طرف صحابہ اگر لڑ رہے تھے تو کیا ہوا، تو ایک جواب دیا گیا بہت ہی پیارا جواب. اور پھر اس کر رہا ہوں کہ صرف عقیدت پر مبنی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے. عقیدت بھی ہماری جگہ دین کا حصہ ہے، ہمارے نزدیک دین کا حصہ ہے، اپنی جگہ دین کا حصہ ہے، مگر بہرحال اپنی جگہ حقائق بھی اسی کے موافق ہیں، اسی طرح سے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، جس خون سے ہماری تلواریں محفوظ رہی ہیں، ہم اس خون سے اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے. نہ ہم ان جنگوں میں شریک تھے، اور نہ اللہ کے ہم سے سوال ہوگا کہ فلاں صحابہ، فلاں گروہ صحابہ کا فلاں سے جو جھگڑا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں حق کیا ہے اور کیا نہیں، ہم سے سوال نہیں ہونے والا روز قیامت. نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا. وہ آپس میں ایک دوسرے سے اگر کہیں نبردازمہ بھی ہوئے تو اس کے باوجود ایک دوسرے کے جنتی ہونے کا ایمان رکھنے والے تھے. آج ہے کسی میں یہ حوصلہ کہ وہ تو ان تاریخی واقعات کا حصہ تھے اور اس کے باوجود یہ اعتقاد رکھتے تھے؟ آج تو لوگ پڑھ کر اس سے اپنا ایمان بگاڑ رہے ہیں. نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر شام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ برحق، نزا پیدا ہوا کچھ اس موقع پر جب رومی گورنر نے خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا تمہارے مرکز کے ساتھ کچھ جھگڑا چل رہا ہے، ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور ہم یہاں حملہ کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رومی گورنر کو خط میں جواباً جو الفاظ لکھے ہیں وہ واقعی اس کیفیت ایمانی کا اظہار ہے. فرمایا کہ رومی کتے، اگر تم نے اسلام کی سرحدوں کی جانب پہلی آنکھ سے دیکھا تو علی کے لشکر میں لڑنے والا پہلا آدمی معاویہ ہوگا. یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ جب قرآن حکیم کی وہ آیات آتی تھی جس میں ذکر تھا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، اہل ایمان کے لیے دنیا میں جو غل پیدا ہو گیا کسی واقعے میں، کسی مسئلے میں دو مختلف آرا رکھنے کی وجہ سے اگر باہم کدورت ہو گئی دل میں کچھ، تو اللہ فرماتا ہے روز قیامت ہم ان کے دلوں سے ان کدورتوں کو نکال کر پھر انہیں جنت میں داخل کریں گے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیات ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا ایمانی کیفیات ہیں، باہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا یقین ہے کہ ہاں جنتی ہے، ہاں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی کسی نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے. صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے نیک نیتی پر مبنی اعمال کرنے والے ہیں، دین کے بارے میں کسی نفسانیت سے کام لینے والے نہیں ہیں، ان کی نیکیاں ہزارہا درجہ غالب ہیں ان کی کسی غلطی پر. ان جیسا نیک گروہ کوئی اور نہیں ہے انبیاء کے علاوہ دنیا میں. چنانچہ ان کے بارے میں یہی روش کہ جس خون سے ہماری تلواریں محفوظ رہیں، ہم اس خون سے اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں، یہ امت مسلمہ کا موقف رہا اور ہم بھی اسی موقف کو اختیار کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. کیا کرنا ہے ایسی تحقیق کا کہ جس کے نتیجے میں ایمان چلا جائے؟ کیا کرنا ہے ایسی جرت بیانی کا کہ جس کے بعد بندہ مسلمان نہ رہے؟ اور ایسے واضح حقائق لکھے، واضح حقائق تحقیق کتابوں سے تحقیق کر کے لکھے، اس تحقیق کا بھی حال سن لیجئے کیا ہے. یہ جو تحقیق کے نام پر کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ کی کتاب سے بڑی معتبر کتاب ہے جناب، اس سے ہم نے یہ حوالہ دیا ہے اور یہ اپنی جگہ واقعہ پیش آیا تھا جنگ صفین میں، جنگ نہوان میں، اور فلاں مقام پر، اور فلاں مقام پر، تو یہ واقعہ تو اپنی جگہ مسترد ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے، وہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے. تو جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں مرتب ہوتا بلکہ قرآن و سنت سے مرتب ہوتا ہے، ہر وہ بیان جو تاریخ کی کتاب میں قرآن و سنت کے بیان کے خلاف ہوگا اس قابل ہے کہ اسے اٹھا کر پھینک دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات آپ نے کی، امام طبری کی تاریخ تو امام طبری کی تفسیر تو معتبر ہے، تاریخ معتبر نہیں ہے۔ تو ایک مثال سنیے ذرا، مثال یہ ہے کہ ہر فن کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے نا، تو امام سیوطی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں دین میں، انہوں نے فن طب پر بھی کتاب لکھی ہے، فن تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہے، تفسیر پر بھی کتابیں ہیں، حدیث پر بھی ہیں، فتوے پر بھی ہیں، فقہ پر، ہر موضوع پر ان کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام۔ فن طب کی کتاب میں انہوں نے خنزیر کے گوشت کے خواص لکھے ہیں، اسی طرح سے پیشاب پخانے کے خواص لکھے ہیں، خون کے خواص لکھے ہیں، بولو براز کے بارے میں تفصیل لکھی ہے، جیسا کہ آج بھی میڈیکل سائنس کی کتابوں میں کیا چیزیں ہی نہیں لکھی ہوتی، امراض کے بارے میں لکھا ہوتا، اسی طرح سے بیماریوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، اسی طرح سے جتنے بول و براز کی تفصیلات لکھی ہوتی ہیں کہ بھائی اس کی تحقیق یوں ہے، اس کی یہ خواص ہیں، اس کی یہ پراپرٹیز ہیں، اس کے اندر یہ کیمیکلز ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اور یہ ہیں، جس طرح لکھی جاتی ہے فن طب میں، اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ جو کہ طبیب بھی تھے تو انہوں نے فن طب کی کتاب میں یہ تفصیلات لکھی ہیں۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا کھڑے ہو کر یہ کہے کہ امام سیوطی تو بہت بڑے عالم اور مفتی اور فقیہ اور کہیے کہ امام ہیں، وہ چونکہ خنزیر کے گوشت کے خواص انہوں نے کتاب طب میں لکھے ہیں اس لیے خنزیر کا گوشت جائز ہو گیا، کیا کہیں گے؟ اس شخص کی عقل پر ناطب ہی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی طب کی کتاب میں لکھی ہوئی بات طب سے متعلق ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ خنزیر کا گوشت حلال ہے، ایسی ہے نا؟ ہاں، خنزیر کے گوشت کا حکم تو فقہ کی کتاب میں ملے گا، فقہ کی کتاب میں ہوگا، فتوی کی کتاب میں ہوگا۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہو، امام طبری رحمہ اللہ ہو، یا اور جتنے بڑے بڑے مفسرین اور ساتھ ساتھ تاریخ دان گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ تاریخ کے واقعات کی کا نقل کرنا ہے، عقیدہ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ہی بھی وضاحت کی ہے کہ اس میں رب و یابس جمع ہے، تاریخ کے فن میں وہ تحقیق نہیں ہوتی جیسے کہ حدیث کے فن میں ہوتی ہے، سب کو جمع کیا جاتا ہے، محقق اس میں سے صحیح کو غلط سے علیحدہ کرتا ہے، تو ان کا لکھا ہوا تاریخ کی کتابوں میں وہ حوالہ نہیں بنتا صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے، یا صحابہ اکرام کے بارے میں کسی موقف کو بنا لینے کے لیے، وہ تاریخ کا بیان ہے، تاریخ میں رہے گا، وہاں بہت سا رد و یابس جمع ہے، جمع رہے گا، اس سے فرق نہیں پڑے گا، 1400 سال سے امت نے کبھی اس سے عقیدہ افس نہیں کیا، کبھی اس سے صحابہ اکرام کے مقام کو مجروح نہیں کیا، تاریخ کے طلبہ اسے پڑھتے ہیں اور پڑھانے والے پڑھا دیتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہے، جو یہ باتیں بس یہ صحیح ہے، یہ بقیہ باتیں قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے اس لیے غلط ہے، تو عقیدہ افس ہوگا عقیدے کی کتابوں سے، دین افس ہوگا قرآن و سنت سے، نہ کہ تاریخ سے۔ تو اس طرح کی مغالطے دے کر تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، اور جو ہے وہ اپنی دانشوری کا اور اپنی مفکری کا سکہ جمانا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آخری بات یہ کہ اس بنیاد پر لوگوں کے مابین مباحثوں کو جاری کر دینا اور اسے جو ہے وہ عوامی سطح پر زیر بحث لانا، یہ ایمان کو غارت کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، جیسے کہ صحابہ کے بارے میں بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات میں ملتے ہیں، جو آیت آغاز میں پڑھی گئی اس کا ترجمہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدى قرآن حکیم کے ساتھ، ودین حق اور مکمل دین شریعت محمدیہ کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے قائم کرے تمام نظام ہائے زندگی پر۔ یہ وہ مشن تھا جس میں صحابہ ساتھ دینے والے تھے، ان کا مقام و مرتبہ اس سے متعین ہوا۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ محمد رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ اکرام، ان کا ذکر کیا گیا اور ان کے اوصاف اب قرآن بیان کر رہا ہے۔ جو اوصاف اس کے خلاف ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل اعتبار ہیں، جو اوصاف قرآن حکیم کی اس تعلیم اور اس آیت کے موافق ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ فرمایا صحابہ کا وصف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر انتہائی شدید تھے، تم تھے ان کے بارے میں، سخت تھے، انتہائی سختی کے ساتھ کافروں سے معاملہ کرنے والے تھے، اللہ چاہتا بھی اسی طرح سے، ورحما ہو بینہم، اور باہم مسلمانوں کے ساتھ شیر و شکر تھے، بہت ہی رحم دل تھے، نرم دل تھے، احسان کرنے والے تھے۔ تراہم رکعان سجدا، آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضوان، اس کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، صبح و شام اسی میں کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے آثار بہت نمایاں ہیں، دیکھ لیے جاتے ہیں. دیکھنے والا پہچان سکتا ہے کہ یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں. ان کے چہروں پر اپنے سجدوں کے آثار بہت نمایاں ہیں. ذالک مثلہم فی التورات، یہ مثال ہے ان کی جو تورات میں ذکر ہوئی. وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال جو انجیل میں بیان ہوئی. کزر ان اخرج شطرہ، اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مالی کے طور پر جو کہ ایک پروان چڑھاتا ہے ایک پودے کو، اس طرح کسان کے طور پر تعبیر کیا جا رہا ہے. اور فصل ہے صحابہ اکرام کی وہ ایمان کی فصل، جو کہ آپ کی شب و روز کی محنت سے خوب بہترین انداز میں روئی کی لانے والی تھی. فرمایا قزر ان اخرج شطہ، ایک مثال کھیتی کی جو اپنی نال پر آتی ہے، فآزرہ پھر اس کے بعد پختہ ہوتی ہے، فاستغلظ پھر خوب مضبوط ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے ہی تنے پر. جو عجب الزرع، کسان کو بہت خوبصورت لگتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، اور یہ جو برغبار لانا ہے یہ کافروں کو بہت برا لگتا ہے، ان کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام سے غیظ و غضب رکھنے والے وہ دل میں ایمان نہیں رکھتے. لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ، بے شک اللہ نے ان میں سے اہل ایمان سے جو کہ ایمان و عمل صالح کے تقاضے ادا کرنے والے ہیں ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. وہ اجر نظیمہ، اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مقام صحابہ کو پہچاننے والا اور اس کے موافق اپنے افکار و عقائد کو مرتب کرنے والا بنائے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہی ایمان مقام صحابہ کے حوالے سے عظمت کا مقام، اسے ہم اپنی نئی نسل میں بھی، اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد میں بھی لوگوں تک پہنچانے والے ہوں. اقول قول حاضر واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.